الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة بقرة في آية نمبر 168 سے جس موضوع کا آغاز ہوا تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اس آیت نمبر 168 سے جس موضوع اور مضمون کا آغاز ہوا تھا وہ حلال اور حرام کا مضمون اور موضوع تھا، جس کو تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا تھا کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور پھر جن چیزوں کی حرمت کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا تھا، اس مسئلہ حرمت کو آیت نمبر 173 میں یوں بیان کیا تھا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں جس مسئلے کو ہم نے شروع کیا تھا اور جس مسئلے کو ہم تفصیل سے پڑھ رہے تھے وہ تھا حلال اور حرام کا مسئلہ. کفر اور شرک کے ضمن میں اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں کہ وہ لوگ کے جو نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کل کی خبر ہمیں دے گا، چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دے گا، گمشدہ اشیاء کے بارے میں ہمیں بتائے گا، غیب کی کوئی خبر ہمیں دے گا، کاہنوں نجومیوں اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں کے پاس اس نیت سے جانا، اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر سے تشبیہ دی ہے. ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کاہن و نجومی کی کسی بات کی تصدیق کی فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی عقائد کے حرام میں سے ایک حرام فعل اور حرام کام ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کے پاس اس نیت سے جائے. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے جس میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے کہ من اتا عرافا او کاہنا فسألہ، جو شخص کسی کاہن یا نجومی وغیرہ کے پاس گیا اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا اور پھر فصدقہ اس کی تصدیق کی، لم تقبل له صلاته 40 یوما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور یہی معاملہ تعویذ وغیرہ کرنے والوں کا ہے جو جادو یا دوسرے منتر اور جنتر کے ذریعے لوگوں کے عقائد کو بگاڑتے ہیں. ان کے پاس بھی اگر اس عقیدے کے ساتھ جایا جائے تو یہ بھی عقیدے کا حرام عمل ہے اور یہ کفر کے قریب ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. اور اسی کے ساتھ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں پانسوں کے ذریعے قریش مکہ اور مشرکین عرب اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، اور اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے یا سفر پہ جانے سے پہلے وہ پانسوں کے ذریعے اس چیز کو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. یعنی جدید زمانے میں، اور اس چیز کو آپ نہ بھولیے کہ ایک جاہلیت قدیمہ ہے اور ایک جاہلیت جدیدہ ہے، یعنی وہ عقائد کا بگاڑ اور وہ اعمال کا فساد جو جاہلیت قدیمہ میں ہوتا تھا جاہلیت جدیدہ میں بھی اسی طریقے پہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ زوروں پہ ہے. تو اس دور میں فال نکلوائی جاتی ہے، بعض لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں اور بعض لوگ کسی اور کتاب سے فال نکالتے ہیں، بعض عورتیں اور بعض مرد فال نکالنے والوں کے پاس جا کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا ہم نے فلاں کام کرنا ہے، تو آپ فال نکالیے کہ ہم کون سے مہینے, کون سی تاریخ اور کون سے موسم میں یہ کام کریں, اور آیا یہ چیز ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا کہ باعث شر اور بگاڑ اور اس سے برائی ہمارے ہاں آئے گی. تو وہ شخص ان کو فال نکال کے دیتا ہے, اور فال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو کھولتا ہے تو جو صفحہ بھی آ جائے اس صفحے میں ایک دو ورق آگے پیچھے کر کے وہ نہ جانے کس طریقے پہ کچھ پڑھتا ہے, اور کچھ پڑھنے کے بعد پھر اس مسکین کو, اس مظلوم کو جو بیچارہ, یا یہ مسکین اور مظلوم بیچاری جو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے اس شخص کے پاس گئی ہوئی ہوتی ہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں مہینے میں یہ کام کیجیے اور بڑی برکت کا باعث ہوگا. قرآن کے ذریعے فال نکالنا یہ قرآن کی توہین ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کو فال نکالنے اور نکلوانے کے لیے نازل نہیں کیا, اور نہیں صحابہ میں سے کسی نے, تابعین میں سے کسی نے, سلف صالحین میں سے کسی نے اس کتاب ہدایت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ خود اس کتاب مقدس کی توہین ہے, اس کی بے ادبی ہے, اس کی گستاخی ہے, اس کو فال کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہ فال وہ ہے کہ جس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فسق سے تعبیر کیا گیا ہے, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ, یہ فسق و فجور والا کبیرہ گناہ ہے کہ فال نکلوائی جائے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ینال الدرجات العلا من تکہن او استقسم او رجع من سفر تطیرا, ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت و جنت کے اونچے درجات سے محروم ہے جو کسی کاہن کے پاس جائے, یا جو فال نکلوائے, یا جو کسی بدشگونی کی وجہ سے اپنے سفر کا ارادہ ملتوی کر دے. جیسے کہ بعض لوگ اپنے سفر کے لیے بھی فال نکالتے اور نکلواتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کا سفر اختیار کریں کہ نہ کریں, اور عقائد کے وہ امور جو حرام ہیں ان میں ایک بدشگونی ہے, کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ منحوس ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے ہم فلاں کام نہیں کر پائے, یا اس کی نحوست کا اثر ہم پہ پڑ گیا. مثلا بعض لوگ گھر سے نکلیں یا کہیں کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں, اگر کالی بلی ان کا راستہ کاٹے یا ان کے سامنے سے گزرے تو وہ اپنے اس دن کا کام ملتوی کر دیتے ہیں کہ یہ نحوست کی نشانی ہے اور یہ بدشگونی ہے, تو یہ حرام ہے. اسی طریقے پہ بعض لوگ جب کوئی کام ان کا نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج صبح کس منحوس کا چہرہ ہم نے دیکھا تھا جس کی وجہ سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوا, صبح ہی صبح کسی منحوس سے پالا پڑ گیا. اور وہ دکاندار اور وہ تاجر جن کی دن کی کمائی نہیں ہوتی یا تھوڑی کمائی ہوتی ہے تو شام کو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا منحوس گاہک صبح سویرے آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہماری کمائی پہ اثر پڑا. بعض دکاندار یہ کہتے ہیں جب ان کے پاس صبح سویرے آپ جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے کا وقت ہے اور آپ پہلے گاہک ہیں, اس لیے آپ فوراً قیمت طے کیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی خرید و فروخت میں کمی کی وجہ سے, یا آپ اگر اس چیز کو نہ خریدیں اس کی وجہ سے ہمارے دن بھر کی کمائی پہ اثر پڑے. تو یہ کسی چیز یا کسی آدمی یا کسی جاندار یا کسی جانور یا کسی بات یا کسی حادثے یا کسی واقعے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نحوست تھی یا یہ نحوست والا کام تھا یا اس کی وجہ سے فلاں کام نہیں ہوا, یہ نہ ہوتا تو فلاں کام ہو جاتا, اور یہ ہوتا تو فلاں کام نہ ہوتا, یوں ہوتا تو یوں ہوتا, اور یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا, فرمایا کہ یہ سارے کے سارے عقائد کے حرام امور ہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کسی شخص کے آنے نہ آنے اور آنے جانے سے کسی شخص کی تقدیر اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے جس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ, جس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ اثر نہیں پڑتا. تو یہ حرام ہے, بدشگونی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی میں ان کا یہ قول موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بدشگونی کے اس مرض میں مبتلا نہ تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال تھا۔ جاہلیت میں خاص طور پہ اس بات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کہ فلاں چیز منحوس ہے اور فلاں چیز باعث خیر و برکت ہے، حالانکہ اللہ نے کسی چیز میں خیر و برکت نہیں رکھی، خیر و برکت کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے عقیدے میں یہ بگاڑ نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات پر توکل نے، اللہ کی ذات پہ توکل نے ہمارے اس عقیدے کے بگاڑ کو ختم کر دیا۔ تو اس بدشگونی کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین، ایسا یقین کہ اللہ کی ذات سے ہر چیز کے ہونے کا یقین اور غیر کی ذات سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ اگر دل میں راسخ ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ساری مخلوق مل جائے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو سمجھائی تھی کہ سارے انسان مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نفع، اس کا فائدہ، نفع کا ارادہ اور اس کا فیصلہ نہ ہوا ہو، اور اسی طرح ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کی طرف سے تیرے لیے نقصان کا فیصلہ نہ ہوا۔ تو کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے پہ عقائد کے بگاڑ میں جو حرام چیزیں ہیں ان میں ایک جادو ہے، جادو پر یقین کرنا یعنی جادو پر ایمان لانا، اور جادو کرنا یا جادو کروانا یہ سب حرام امور ہیں۔ وہ لوگ کہ جو جادو کرتے ہیں ان کے بارے میں تو علماء نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہیں، اور جادو کے درس میں تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا کہ جادو کی حقیقت اور اس کی تاریخ اور اس کی اقسام اور اس کا علاج۔ عقائد کے حرام کاموں میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تعویذ یا کوئی لکھی ہوئی چیز اپنی گردن میں لٹکانا، ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور یہ جو بازو پہ امام زامن باندھا جاتا ہے یہ شیعہ اور یہودیت سے، یہ عقیدہ ہمارے ہاں آیا کہ کسی شخص کے سفر پہ جانے سے پہلے یا کسی اہم مہم پہ جانے سے پہلے اس کے بازو پہ امام زامن باندھا جاتا ہے، اور نام سے ظاہر ہے کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں اماموں کے بارے میں نفع نقصان کا وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے سنی گھرانوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ امام زامن پہ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے اور کھلا ہوا حرام کام ہے۔ تو گلے میں تعویذ لٹکانا یا اپنے بازو پہ تعویذ کو باندھنا یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اس لکھی ہوئی آیت کو برکت کے لیے اور انسانی اور دوسرے شیاطین کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کسی تابعی یا کسی سلف صالحین یا کسی بزرگ کا آزمودہ نسخہ ہے کہ وہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کے دیتا ہے کہ اس آیت کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کاغذ کو اگر کوئی شخص اپنی جیب میں رکھتا ہے تو سلف صالحین نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین اور بعض تابعین سے یہ بات منقول ہے، اور اس چیز کو امام ابن القیم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو کسی برتن یا کاغذ پہ لکھ کر اس کے پانی کو مریض کو پلانا یہ چیز بھی جائز ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اور کوئی جنتر منتر اور دوسرے الٹے سیدھے ہنسے اور لائنیں ہیں تو یہ چیز یقیناً حرام ہے، اور بعض اوقات تو یہ چیز انسان کو شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ البتہ قرآن کی آیت اپنے پاس لکھ کے رکھنا یا اس آیت کے پانی کو پینا، یہ اس کی سلف صالحین نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اور قرآن میں فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور قرآن میں ابراہیم علیہ الصلات والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو قرآن میں شفا ہے اور سورہ فاتحہ میں شفا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ عقیدے کے وہ امور کے جو حرام ہیں ان میں ایک کسی کی اندھی تقلید ہے، اور یہ عقیدے کی خرابی اور بگاڑ ہے، اور اندھی تقلید سے وہ تقلید مراد ہے جو غلط ہو اور جو دین کے خلاف ہو۔ البتہ وہ تقلید کے جو دین کے دائرے کے اندر ہے، مثلا ائمہ اربعہ کی تقلید، امام ابو حنیفہ، امام الشافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی کی تقلید کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین دین ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اور ان کی بات کا یقین کرو، ان کی تابع داری کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو۔ اور یہ علماء اور یہ ائمہ اپنی طرف سے کسی چیز کو بیان نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو تقلید اور عدم تقلید کا مسئلہ، یہ اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ تقلید اور عدم تقلید کی حقیقت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ ایک مستقل درس ہو چکا ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا تعلق عقیدے سے، ان میں ایک عصبیت ہے، عصبیت یعنی تعصب۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے آ کر تمام عصبیتوں کو ختم کر کے ایک ملت اور ایک مسلم تشخص پیدا کیا۔ جب تک یہ چیز امت مسلمہ میں موجود رہی تو اس امت کو اللہ تعالی نے دشمنوں پہ فتح و نصرت سے نوازا، اور جب یہ امت ملکوں، زمینوں، ناموں اور دوسرے تعصبات میں تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو اس پر دشمن کا غلبہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ ولیس منا من مات علی عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے جس نے کسی تعصب کی دعوت کو پھیلایا، جس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ فلاں مشن اور فلاں کام کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ دعوت تعصب کی دعوت تھی، زبان کا تعصب ہو یا صوبے کا تعصب ہو یا کسی مخصوص زمین کا تعصب ہو، کسی فرقے کا تعصب ہو، کسی مسلک کا تعصب ہو، کسی پارٹی اور جماعت کا تعصب ہو، کسی شخصیت کے لیے تعصب برتا جا رہا ہو، یہ سارے کے سارے اسلام میں ناجائز ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ہماری امت کا فرد نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے تعصب کی دعوت دی، من دعا الی عصبیہ، اور اسی طرح وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کے لیے لڑا، من قاتل وليس منا من قاتل على عصبيه، جو تعصب کے لیے لڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسی طرح جو تعصب کے لیے مر جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، ليس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو امت کو تقسیم کرتا ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل عصبیہ، عصبیت یعنی تعصب کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، تم ظلم پر بھی اپنی قوم کا ساتھ دو، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ شخص زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط چیز کو بیان کر رہا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کے باوجود صرف اس وجہ سے اس کا ساتھ دینا کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہماری زبان بولتا ہے اور یہ ہمارا ہم فکر ہے، صرف اس لیے اس کا ساتھ دینا، فرمایا کہ یہی تعصب ہے اور اسی عصبیت کو اسلام نے ختم کرنے کے دعوے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی انسانیت کے سامنے پیش کیا یہ کہہ کر کہ من دعا الى دعوة، ارشاد فرمایا کہ لیس منا من دعا بدعوى الجاہلی، اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑے خسارے اور بہت بڑی گمراہی میں ہے، اور جو چیز جاہلیت کی وجہ سے ایک جدید تعصب کی شکل میں اس وقت داخل ہوئی وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسلامی اخوت کو بھی تقسیم کر دیا، حالانکہ قرآن اور سنت نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اخوت صرف ایک ہی اسلامی اخوت ہے، اور وہ یہ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے، پاوا عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس کی کوئی بھی زبان ہو، یہ دنیا کے اس کونے میں رہتا ہو اور دوسرا دنیا کے آخری کونے میں رہتا ہو، اس کے باوجود اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہیں تو یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ تمہاری پہچان اسلام ہے، تمہاری پہچان کوئی ملک اور زمین اور زبان نہیں ہے، تمہاری پہچان اسلام ہے، اور تمہارا تشخص، یہ تشخص کسی محدود صوبے اور کسی محدود ملک کا تشخص نہیں ہے، تمہارا تشخص وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ مسلم تشخص ہے، اور یہ تشخص کسی ایک ملک کی وراثت نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان آباد ہے تو وہ مسلم تشخص ہی کی وجہ سے وہاں اپنی حفاظت کر سکتا ہے، یہ کہہ کر لوگوں سے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اس بنا پہ جو اخوت عام ہوئی ہے وہ اسلامی اخوت ہے، انما المؤمنون اخوة، اس طرح قرآن میں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 میں، اور جس طریقے پہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو جب تعارف ہوتا ہے تو تعارف کے وقت یہی مسلم تشخص ابھر کے سامنے آتا ہے، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں دور دراز کے علاقے میں کسی ایئرپورٹ پہ، جب انسان کو تھوڑا سا یہ شبہ ہوتا ہے کہ دور کھڑا ہوا آدمی جو نظر آ رہا ہے یہ غالباً مسلمان ہو سکتا ہے، اب اس کو کیسے پہچانے، تو قریب جا کے جب یہ اس سے کہتا ہے کہ السلام علیکم، اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے تو وعلیکم السلام، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے، معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سینہ ملاتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ برسوں کے بچھڑے ہوئے آج مل رہے ہیں، یہ اسلامی اخوت جس کو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ختم نہیں کر سکیں اور نہ ختم کر سکیں گی۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت عام مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بوسنہ اور ہرسک میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کی شدت کو، اس تکلیف کو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان محسوس کرتا ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے بس میں کیا ہے کہ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کر سکوں۔ اسی طرح جب کشمیر میں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے بارے میں وہ سنتا ہے کہ 5 سالہ لڑکی اور 80 سالہ بڑھیا ہندوستانی فوجیوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، 5 سالہ لڑکی کی عزت لوٹی، اس کے ساتھ زنا کیا، اور 80 سالہ بڑھیا کے ساتھ زنا کیا، اور جب وہ یہ سنتا ہے کہ وہاں سے ایک عورت کی لاش بہتی ہوئی پاکستان کی حدود میں داخل ہوتی ہے، اور دریائے جہلم میں جب وہ لاش کنارے پہ لگتی ہے تو اس لاش کے ساتھ، اس جسم، اس عورت کی لاش میں، یعنی اس کے جسم کے ساتھ جو کاغذ چپکا ہوا ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے ان بھائیوں کے نام جو اس وقت بے غیرت ہو چکے ہیں۔ کتنی ہماری بہنیں ان کی عزتیں کشمیر میں لوٹی جا رہی ہیں، اور کتنی ہماری بہنیں جن کی عزتیں بوسنہ اور حبشہ میں لوٹ لی گئی ہیں۔ تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں، اور مسلمان کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ کون سا درد ہے، کون سا رشتہ ہے؟ ہم نے کبھی کشمیر نہیں دیکھا، ہم نے کشمیر کے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ بوسنہ ہرسک کے بارے میں ہم نے کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں تھا، سوائے چند دو تین سال کے جب وہاں یہود اور نصارہ نے مل کے مسلمانوں پہ ظلم کیا۔ کون سا رشتہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یوں دکھ ہوتا ہے گویا کہ آپ کی سگی بہن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے گویا کہ آپ کے سگے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے گویا کہ آپ کے سگے والد کو آپ کے سامنے برچھیوں سے مار مار کے لہو لہان کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا دکھ ہے، یہ کون سا وہ جذبہ ہے؟ یہ اسلامی جذبہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت بھی باوجود کوشش کے ختم نہیں کر سکی، اور یہ قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ یہ اسلام کی وہ ایک طاقت ہے جس کے ذریعے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کسی کو مسلمانوں کے ان کاموں سے دلچسپی نہ ہو، اپنا پیسہ کمانے میں مست رہے، دنیا کمانے میں مست رہے، اور اپنے دوسرے مشغولیات اور لہو و لعب میں مست رہے، اسے کوئی فکر نہ ہو کہ امت اس وقت کیا کر رہی ہے اور امت کی اصلاح کیسے ہونے چاہیے، ہمارے ملک میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان میں کس طریقے پہ اصلاح ہونی چاہیے، میری کیا ذمہ داری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اپنا کتنا وقت دے سکتا ہوں، کتنا مال دے سکتا ہوں، اپنی کون سی توانائی اس امت کی خدمت کے لیے صرف کر سکتا ہوں، یہ فکر نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، ارشاد فرمائے مسلمانوں میں کا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اس لیے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، اس ملت کے ایک فرد ہو، تو اس ملت کے دکھ سکھ کو تم نے محسوس کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس نہیں ہے تو گویا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اسلامی اخوت ہے، آپ کسی اجنبی کو اپنے دوستوں بھائیوں سے ملاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے ملیے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فلاں ملک سے تشریف لائے ہیں، یہ ہے اسلامی اخوت، اور یہی چیز ہونی چاہیے۔ ہمارا تعارف، ہماری پہچان یہ نہ ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم عرب ہیں، ہم عجم ہیں، ہم برطانیہ کے شہری ہیں، ہمارے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، اور ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہے۔ ہماری پہچان صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر ہم کچھ اور ہیں۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسی ناطے ہم اپنے اس بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، اس بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، اس بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ چیز ہونی چاہیے تھی، اور یہ الحمدللہ موجود ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دین کا نام لینے والوں اور دین کے نام پر مسلمانوں کو پارٹیوں، مسلکوں، گروہوں، جماعتوں میں تقسیم کرنے والوں کے لبوں سے اور ان کی زبانوں سے یہ نعرہ اور یہ تعارف سنتے ہیں کہ ان سے ملیے، یہ ہمارے تحریکی بھائی ہیں، ان سے ملیے، یہ تحریک اسلامی سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمارے تحریکی بھائی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے ان سے ملیے، یہ ہمارے سلفی بھائی ہیں۔ اسلامی بھائی پن کہاں گیا؟ ہوا سماکم المسلمین نہیں ہے، اس نے تمہیں مسلمان کہا، تم نے کہا یہ ہمارے تحریکی بھائی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے یہ ہمارے جماعتی بھائی ہیں، اور تیسرا کہتا ہے یہ ہمارے سلفی بھائی ہیں۔ یہ وہ تعصب ہے، یہ وہ تعصب ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کی دعوت کو عام کرتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ ان سے ملو، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن جب تم نے تقسیم کر دیا تو اپنے آپ کو تم نے ملت سے علیحدہ کر دیا، اور اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عقائد کے جو حرام امور ہیں، ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک یہ ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی موجود تھا, اور اس چیز کو اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ جب بات چلی ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی, غلط تقلید کی, اور اس بات کی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جو رسم و رواج مشرکین عرب کے ہاں موجود تھے, ان میں سے کسی چیز کو اگر اس وقت ہم مسلم معاشرے میں پائیں گے اس کو ہم عقیدے کا حرام اور عقیدے کا بگاڑ قرار دیں گے. اس لیے کہ جاہلیت کے سے کام کرنا یہ بھی عقائد کے محرمات میں سے ہے. یہ کئی چیزیں اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں موجود تھیں اسلام کے آنے سے پہلے, اور جن کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا مذمت کی ہے. ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں موجود تھیں وہ یہ تھیں کہ مرنے والے کی موت پہ نوحہ اور بین کیا جاتا تھا, ماتم میں کپڑے پھاڑے جاتے تھے, چہرہ پیٹا جاتا تھا, اور چیخ و پکار کر کے مرنے والے کے مناقب اور اوصاف بیان کیے جاتے تھے, اور مرنے والوں کی موت پہ مرثیے لکھے جاتے تھے. جیسے مرثیے آپ کے اور ہمارے ملکوں میں محرم میں بہت سارے میراثی مرثیے پڑھتے ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ کسی کی موت پہ نوحہ کرنا, واویلا کرنا, شور مچانا, کپڑے پھاڑنا, منہ اور جسم پیٹنا یا کالے کپڑے پہننا یہ حرام ہے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا لیس منا من لقم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے لقم الخدود جو چہرہ پیٹے, غم اور غصے کے وقت اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پیٹے. فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے, ہماری امت کا فرد نہیں ہے. وشق الجیوب اور جو اپنے کپڑے پھاڑے, ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کے کسی بھی کام کی فعل کی دعوت دے. اور ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت سے برات کا اظہار کیا ہے, یعنی فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. الصالقة جو نوحہ اور بین یعنی روتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتی ہے, بلند آواز سے نوحہ اور بین کرتی ہے, بلند آواز سے روتی اور چیختی اور چلاتی ہے. والحالقہ اور سوگ میں اپنے بال کٹوا دیتی ہے, والشاقہ اور اپنے کپڑے پھاڑتی ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم عورتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دیا کرتی تھیں اور آپ سے بیعت کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ اللہ ننوح, اس بات کا تم ساری عورتیں مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی مرنے والے کی موت پہ نوحہ نہیں کرو گی, جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے مرنے والے کی موت پہ رشتہ دار عورتیں جمع ہو کے اس کا نام لے کے اس کے اوصاف بیان کرتی ہیں, یہ نوحہ اور بین ہے, خود بھی روتی ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتی ہیں, یہ حرام ہے. البتہ بغیر کچھ کہے ہوئے اور بغیر بلند آواز کے, بغیر سوگ کے کالے کپڑوں کے, اور بغیر کسی اس ظاہری علامت کے اگر کوئی شخص کسی مرنے والے کی موت پہ روتا ہے تو صرف رونا یہ جائز ہے, صرف آنسو بہانا یہ جائز ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی روئے ہیں اپنے نواسے کی موت پہ اور ایک صحابی کی موت پہ, لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کالے کپڑے پہننا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ و بین کرنا اور آواز کو بلند کرنا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالویل والثبور. اس قسم کا کام کرنے والی عورتوں اور اس قسم کا کام کرنے والے مردوں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، جو ماتم کرتے ہوئے کالے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے جسموں کو پیٹتے اور مارتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، یہ بھی ملعون ہیں. ان پہ اللہ کے رسول نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے. عقائد کے بگاڑ میں اور عقائد کے حرام کاموں میں ایک بڑا فتنہ اس زمانے کا، ہمارے اس دور کا، وہ ہے فتنہ انکار حدیث، حدیث کا انکار کرنا. اور یہ غلام احمد پرویز نامی ایک ملعون نے ہندوستان میں اس کام کو شروع کیا، اور پاکستان بننے کے بعد وہ لاہور میں رہا اور لاہور میں اس نے اپنا مرکز بنایا اور امت کو تقسیم کرنے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہود اور نصارہ جن لوگوں کو تلاش کرتے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ آدمی ذہین ہو. اس لیے کہ اگر یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص ذہین نہیں ہے تو دوسروں کو بے وقوف اور الو کیسے بنائے گا. تو یہود اور نصارہ چن چن کے مسلمانوں میں ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے مقاصد کو بڑے اچھے اور عمدگی سے مسلمانوں کے درمیان عام کر سکتے ہیں. تو غلام احمد پرویز کو انہوں نے استعمال کیا، جیسے غلام احمد قادیانی کو انہوں نے استعمال کیا اور جیسے سر سید احمد کو انہوں نے استعمال کیا. چار احمد ہندوستان میں ایسے ہیں، چار احمد جنہوں نے ملت کو تقسیم کیا اور ملت کو نقصان پہنچایا، اور چاروں کے بارے میں تاریخ والوں نے لکھا کہ انگریز کے کہنے پہ ان چاروں نے مسلمان ملت کو فتنوں میں مبتلا کیا. اتفاق یہ ہے کہ سب کے ناموں میں احمد کا نام آتا ہے، ایک غلام احمد پرویز اور ایک غلام احمد قادیانی اور ایک سر سید احمد خان، جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کا انکار کیا، علی گڑھ کی بنیاد رکھی، تو خطبہ استقبالیہ میں یہ کہا ملکہ وکٹوریا سے کہ ہم نے اس ادارے کو بنایا اس لیے ہے کہ ہم مسلمان قوم کے دل میں اس بات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ انگریز ہم پر ہماری ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، اس لیے ان سے کیا لڑنا. اور چوتھے احمد رضا خان بریلوی، جنہوں نے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر کے امت کو تقسیم کیا. یہ چار احمد ہیں. تو انہی میں ایک غلام احمد پرویز ہیں جن کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے پرویزی. پرویزی یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ حدیث تو نبی کی زندگی میں لکھی بھی نہیں گئی تھی، امام بخاری تو پتہ نہیں کب پیدا ہوئے، اور حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں بھی ہیں، اس لیے بھی حدیثوں کو ہم نہیں مانتے. تو اس کے علاوہ کئی اور حیلے بہانے کر کے انہوں نے حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کی. یہ تو یوں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا اس لیے کہ قرآن میں فرعون کا نام بھی ہے، قرآن میں ابلیس کا نام بھی ہے اور قرآن میں ابو لہب کا نام بھی ہے، اس لیے میں قرآن کو ہی نہیں مانتا. حدیث میں اگر جھوٹی حدیثیں ہیں تو علماء نے یہ خدمت انجام دی ہے کہ جھوٹی حدیثیں ایک طرف کر دی، صحیح حدیثیں ایک طرف کر دی. اور حدیثیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ آپ نے کئی صحابہ سے کہا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں کو یہ مسائل لکھ کے دے دو. اور اگر حدیث کا انکار کیا جائے تو یہ بجائے خود قرآن کا انکار ہے کہ آپ کو کون یہ بتائے گا کہ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کتنے عرصے تک نازل ہوا، پہلی وحی کون سی تھی، قرآن کیسے لکھا گیا، کیسے محفوظ کیا گیا، اس کی ترتیب صورتوں کی، آیات کی کیسے ترتیب دی گئی، پھر دین میں کئی مسائل ہیں، مثلا نماز پڑھیے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی اتنے رکعت ہیں اور ظہر کی اتنے رکعت ہیں، حج کے مسائل ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، حرام اور حلال کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، ضروریات زندگی ہیں، یہ سینکڑوں اور ہزاروں مسائل ہیں جو کہ حدیث میں موجود ہیں، اس لیے کہ حدیث حقیقت میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح ہے. حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے. علماء نے فرمایا ایک ہے وحی متلو اور ایک ہے وحی غیر متلو. ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے، اور ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے. کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر وہ ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے ہوائے نفس کی بنا پہ نہیں بولتا، ہم حکم دیتے ہیں، ہمارے حکم سے یہ بولتا ہے. نبی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ وحی ہے. اس لیے آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا. تو حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے. ایک پرویزی سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ جب آیا تو اس نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ السلام علیکم، تو میں نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا. وہ آیا، اس نے بلند آواز سے پھر زور سے کہا کہ السلام علیکم، پھر جواب نہیں دیا. آگے جب وہ بیٹھا تو کہنے لگا کہ آپ اونچا سنتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، وہ اونچا نہیں سنتا، میں نے سنا ہے، لیکن میں نے تمہیں جواب اس لیے نہیں دیا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا تو تم مجھے قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دو جس میں یہ لکھا ہو کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو کہا کرو السلام علیکم. تو کہنے لگا یہ تو حدیث میں ہے. میں نے کہا حدیث کو آپ مانتے نہیں ہیں، آپ تو قرآن کو مانتے ہیں. تو کہنے لگا نہیں، جو حدیثیں قرآن کے مضمون اور موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں اس کو تو ہم مانتے ہیں. تو میں نے کہا اب یہ فیصلہ کون کرے کہ کون سی حدیثیں قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں اور کون سی قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ بڑا فتنہ ہے، جو پرویزی فتنہ ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور حنفی ائمہ میں سے ایک ہیں، انہوں نے شرح فقہ اکبر میں لکھا کہ من رد حدیثنا قال بعض مشائخنا یکفر، جو عمدن کسی صحیح حدیث کا انکار کرے، ہمارے بعض مشائخ نے کہا کہ یہ شخص کافر ہے. تو وہ لوگ کہ جو احناف پہ تنقید کرتے ہیں کہ احناف حدیثوں کو نہیں مانتے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ احناف کا تو مسلک ہی یہ ہے. کہ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کسی صحیح حدیث کا انکار کرے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ الزام کیسے ہم پہ لگتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے؟ حدیث کو تو احناف ہی مانتے ہیں. تو ارشاد فرمائے کہ یہ عقائد کے محرمات میں سے ایک حرام کام ہے. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا علماء اور محدثین اور مفسرین نے کہ عقائد کے حرام کاموں میں ایک یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم معیار حق نہیں تھے، اور انہوں نے امانت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو امانت ان کو دی تھی اس میں خیانت کی، اور اس کو صحیح طریقے سے بعد میں آنے والوں تک نہیں پہنچایا. یا صحابہ کی تنقیص کی جائے، ان کی گستاخی اور بے ادبی کی جائے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین ہم تک جن ذریعوں سے پہنچا ہے، ان ذریعوں میں سب سے اہم ذریعہ صحابہ ہیں. اس لیے کہ انسانوں اور اللہ کے درمیان واسطہ بننے والے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر نہ ہوتے تو مخلوق اپنے خالق کو نہ پہچانتی. پھر پیغمبر اور بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان جو واسطہ ہیں وہ صحابہ ہیں. صحابہ کو اگر بیچ سے آپ نکال دیں تو آپ کا قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، آپ کی حدیث بھی مشکوک ہو جائے گی، آپ کا دین سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا. اس لیے کہ صحابہ اگر خائن تھے، جس طریقے پہ بعض لوگوں نے لکھا کہ سیدنا معاویہ خمس افریقہ، افریقہ کا مال غنیمت، وہ جب آتا تھا تو معاویہ اس میں سے سونا چاندی اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے اور باقی حصہ بیت المال میں داخل کر دیا کرتے تھے. تو اگر معاویہ خائن تھے، چھوٹی سی امانت کو نہیں سنبھال سکے، یہ معاویہ تمہارا قرآن لکھتے رہے ہیں تو کیا بعید ہے کہ انہوں نے اس میں بھی خیانت کی ہو. تو یہ معاویہ پہ حملہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں قرآن کی صداقت پہ حملہ ہے. اس لیے کہ جب صحابہ کا کردار